بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
اختتام میں انشاءاللہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ باتوں کا آپ کے سامنے پیش کریں گے. مات کی جو ہماری گفتگو جاری ہے اس میں آپ لوگ جانتے ہیں
کہ ہم دو باتوں کو اب تک بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے, جس میں ایک حق کے اعمال کے نام سے ہم نے بیان کیا, جو قرآن نے کہا کہ انسان کے اعمال سب حبت ہو جاتے ہیں, اور دوسرا تکفیر سیئات کے نام سے جس کو ہم نے اب تک بیان کیا ہے.
شاید سے چہار جگہ سے حق تو بحث کر دوں, ایک ہی دو جگہ سے ہم تکفیر تو بحث کر دوں,
اور گفتگو کا طریقہ نہیں رہا ہے. تقریباً تین سے چار جلسوں میں ہم نے حق کے اعمال اور دو تین جلسوں میں ہم نے تکفیر سیئات کو بیان کیا.
حق کا عمل مربوط اس پہ حسنوں,
حق کے عمل کا تعلق انسان کی اچھائیوں سے ہے, انسان کی اچھائیاں
حق ہو جاتی ہیں.
تکفیر عمل مربوط اس پہ سیئات,
اور جو تکفیر عمل
کا جو ہم نے استعمال کیے تعبیرات وہ انسان کے گناہوں سے متعلق ہیں, بری چیزوں سے متعلق.
داشتیم بحث میکردیم که چه چیزهایی باعث میشوند که سیئات ما پوشانده شود. اینا رو گفتیم قبلا,
ہم نے گزشتہ جلسوں میں
اس بات کو بیان کیا ہے کہ کن عوامل کے تحت انسان کی برائیوں کو چھپا دیا جاتا ہے.
اول ایمان آوردن کفار و مشرکین است که اگر ایمان آوردن کفر و شرک اونها به آنچه که انجام دادند از سیئات تکفیر می شود.
پہلی چیز جس کو ہم نے تکفیر سیئات
کا عامل قرار دیا, بیان کیا قرآن کی روح سے, وہ یہ تھا
کہ اگر کفار اور
مشرکین ایمان لے آتے
ہیں تو جس دن سے وہ
ایمان لائے اس سے پہلے کی ان کی زندگی کے جو بھی اعمال ہیں تکفیر سیئات کے زمرے
میں. حالا بحث در این است کہ آیا حقوق ناس ہم بخشیده می شود یا نه, اون شاید در مباحث قیامت ما بحث بکنیم که چگونه می شود.
البتہ اسی کے اندر ایک نقطہ جس کی وضاحت شاید ضروری ہو وہ یہ کہ جن کے اعمال جن کے گناہ تکفیر ہوں یعنی بخش چھپا دیے جائیں یا بخش دیے جائیں گے اس میں حقوق الناس بھی شامل ہیں یا نہیں، یہ قیامت کی بحثوں میں انشاءاللہ اس پہ اشارہ ہوگا.
دو کشت شدن در راہ خدا،
دوسرا عامل جس کی وجہ سے انسان کے گناہ بخشی دے جاتے تکفیر ہوتی ہے وہ ہے خدا کی راہ میں قتل.
کسی کے در راہ خدا و دین خدا شہید می شود اون سیئاتش پوشیده می شود.
جو بھی خدا کی راہ میں مارا جائے شہید ہو جائے اس کی سیئات اس کے گناہ اس کے جرائم چھپ جاتے ہیں.
سوم اجتناب از گناہان کبیرہ،
تیسرا عامل جس کو ہم نے بیان کیا تھا وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب.
گناہان کبیرہ را برشمردیم
اور ہم نے گناہان کبیرہ کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا
کہ اگر کسی بخود به تحرور وسیلے امام میتونه مراجعه کنه اونجا هست
اور جس کو تفصیل کی ضرورت ہو گناہان کبیرہ کی وہ امام کی خمینی کی تحرور الوسیلہ میں اس کو دیکھ سکتا ہے.
در منہاج الصالحین هم
هست، منہاج الصالحین میں بھی موجود ہے.
چهارم توبه واقعی و بازگشت به خدا که اینم فی جمله بس.
اور جو چوتھا عامل تھا تکفیر سیئات کا وہ توبہ تھا، خدا کی بارگاہ میں حقیقی برگشت.
خب پس ما در اینجا دو دستگاه پیدا کردیم، حبت اعمال از یک طرف، خدا اعمال را نابود میکند باطل میکند، یا یه طرف
ہماری بحث دو عمدہ محوروں کے درمیان ہے. ایک ہے حبت عمل کہ انسان کے کچھ اعمال جو اچھائیاں ہوتی ہیں خدا کسی وجہ سے ان کو نابود کر دیتا ہے فنا کر دیتا ہے.
باطل شدن است،
البتہ باطل
حبت دو نوع ہے، دو قسم
حبت کی دو قسمیں ہم نے بیان کی تھی،
یہ حبت محض یہ حبت غیر محض.
دو قسمیں اس کی تشریح بھی آگے آ جائے گی کہ ایک حبت محض کہلاتا ہے ایک حبت غیر محض.
حبت محض مربوط به مسلمان ها نیست،
حبت محض کے جس میں بس اعمال حبت ہو جائیں یہ مسلمانوں سے اس کا تعلق نہیں ہے.
اما حبت غیر محض مربوط
جو دوسری قسم ہے جس کو حبت غیر محض کا نام دیا گیا ہے وہ مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے.
از ایک طرف بعضی از کارا رو انجام میده انسان، اعمالی که انجام داده نابود،
یعنی انسان کچھ ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی گزشتہ اچھائیاں نابود ہو
جاتی
ہیں. ہم نے یہ بیان کیا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے.
این مسئلہ حبت انسان کو یہ قدر بے یاس نزدیک میکنه
کہ جو حبت اعمال ہے اگر انسان حبت اعمال کی جانب توجہ رکھتا ہے تو انسان تھوڑا تھوڑا مایوسی کی جانب کھینچتا چلا جاتا ہے.
درست، از این طرف تکفیر سیئات انسان رو یه قدر امیدوار میکنه.
اگر حبت اعمال انسان کو مایوسی کی بادی میں لے جاتا ہے تو تکفیر سیئات انسان کو امیدوار بناتا ہے.
پس یک حالتی در وجود ما به وجود میاد به نام حالت خوف و رجا،
اور اسی سے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم خوف و رجا یعنی خوف اور امید کا نام دیتے ہیں.
این خوف و رجا خیلی حالت خوبی است.
خوف اور امید کی جو حالت ہے یہ بہت اچھی حالت ہے انسانوں کے لیے.
کہ ما بعد از آن که یکی از مکفرات دیگر رو بحث کردی بهش میرسی،
اور ہم ایک اور تکفیر سیئات کا جو عامل ہے اس پر ذکر کرنے کے بعد اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ.
پس یک چیز جو شما از ما طلب دارید،
پس ایک چیز ہے جو آپ ہم سے طلب کریں گے
و اون مبحث خوف و رجاست،
اور وہ جو چیز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا وہ خوف و رجا کی بحث ہے.
خب برمیگردیم به مبحث خودمون،
اپنی گفتگو پہ واپس آتی ہیں.
مبحث خودمون چی بود؟
کیا ہے؟
تکفیر سیئات.
تکفیر سیئات
چند تا مکفرات رو شماردیم. مکفر پنجم صدقه به پنهان برای خداست.
جو چیز تکفیر کا سبب بن رہی ہے اس کو مکفر کہتے ہیں. پانچواں جو
ہمارا
مکفر ہے وہ صدقہ دینا ہے خدا کی راہ میں پنہان پوشیدہ.
صدقات پنہان،
یعنی صدقہ دینا ہے
لیکن صدقہ کی
کون سی کیفیت ہے؟ جو پنہان پوشیدہ دیا جائے.
اینجا میخوایم انشاءاللہ امروز خود حرف بزنیم براش.
اس باب میں ہم تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتے ہیں.
بشکل فہرست
البتہ یہاں میں بھی فہرست بات گفتگو رہے
گی. ایک آیه در قرآن داریم ان تبدو صدقات فنعمالی، اگر صدقات را ظاهر اعلانی اظهاری بدهید چیز خوبی.
قرآن کی ایک آیت ہے جس کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر تم اپنے صدقات کو اس طرح سے دو کہ لوگوں کو نظر آئے، لوگ اس کو دیکھیں، اچھی چیز ہے.
حسین جب بھائی یہ خوبی پیدا میکنے در صدقے، ان کے صدقہ رو ما اعلانی اظہاری بدہیم خوب ہے.
یعنی یہاں ایک چیز سامنے آئی کہ اگر صدقہ کو، مدد کو انسان کسی کے سامنے انجام دے تو یہ اچھی چیز ہے.
وَإِن تُخْفُهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اما اگر مخفیانه دادی به دست فقیر رسوندید این براتون بهتره.
پہلا ٹکڑا آیت کا یہ تھا کہ اگر تم نے صدقات کو علانی طور پر دیا اچھی چیز ہے. اس کے بعد آیت نے آگے جا کے کہا کہ اگر تم اسی صدقے کو چھپا کر فقیروں کے ہاتھ میں پہنچاؤ تو یہ اس سے زیادہ بہتر
ہے.
اور یہ والا صدقہ یعنی پنہان صدقہ، پوشیدہ صدقہ تمہاری گناہوں میں کفارے کا سبب
من سیئات پوشیدہ میشے.
جو آیت میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح صدقہ دینے سے، پوشیدہ صدقہ دینے سے تمہارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کا کفارہ قرار پائے.
کسی کے مشرک ہے، مرتد ہے، کسی کے مشرک ہے، کافر ہے، اسلام بیار ہے، سیئات اس بخشی دینے.
جو مشرک ہو، کافر ہو، وہ اسلام لائے گا تو اس کے بعض گناہ بخش دیے جائیں گے.
کسی کے در راہ خدا کشتے میشے سیئات اس بخشی دینے.
جو اللہ میں مارا جائے اس کی برائیاں چھپا دی جائیں گی، بخش دی جائیں گی.
اجتناب از کبائر اگر شد سیئات بخشیده میشه.
اسی طرح جو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے گا اس کی بھی سیئات بخش دی جائیں گے.
اما این آیه به شمول اون آیات نیست. یعنی اینکه صدقه اگر دادی یکفرنکم من سیئاتکم، بعضی از سیئاتون پوشیده میشه.
یعنی یہاں جو آقا جس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس سے پہلے عوامل بیان کی، چار عوامل، ان میں کہا کہ تم نے یہ کام کیا تو تمہارے گناہ بخش دیے گئے، سیئات بخش دیے گئے. یہاں آیت کا عنوان یہ نہیں ہے کہ گناہ بخش دیے گئے یا ساری گناہ بخش دیے گئے، بلکہ بعض چیزیں بخش دی گئی.
قرآن فہمی مہم ہے.
قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ادراک، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
یک جا سیئات بخشیده میشه،
یعنی ایک جگہ پورا سیئات کا ذکر ہے، مکمل سیئات معاف کر دیے جائیں گے.
شہادت در راہ خداست، ایمان آوردن، اجتناب از کبائر ہے.
وہ جو گزشتہ معاملے میں بیان کیے گئے ان میں یہ کہ جب بھی تم نے ان میں سے کوئی یہ کام کیا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا.
یک جب بعضی از سیئات بخشیده میشه،
اس آیت میں کہ بعض گناہوں کا کفارہ،
صدقه باعث تکفیر بعضی از گناہان.
بس صدقہ جو پوشیدہ صدقہ ہو، جو مخفی صدقہ ہو، وہ بعض گناہوں کا کفارہ قرار پاتا.
اما آیه ایک وضعی داره، باید معناشو بفهمیم.
اس آیت کو سمجھتے ہیں.
ان تو دو صدقات فنعم ماهی، اگر صدقہ را اعلانی اظهاری بدهی خیلی خوبه.
اگر صدقے کو ظاہری طور پر دو ان لوگوں کو نظر آئے اچھی بات ہے.
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
لیکن اگر اسی کو چھپا کے دو لوگوں سے مخفی ہو کے فقیروں کے ہاتھ میں پہنچاؤ یہ زیادہ بہتر ہے.
اِنَّ عِمَّهِ چِئے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ چِئے.
بس اب یہاں پہ دو چیزیں ہو گئیں، جہاں بس علنی صدقہ دینے کی بات ہوئی وہاں خدا تعالیٰ نے کہا نعما یعنی اچھا ہے، اور جہاں چھپے ہوئے صدقے کی بات آئی وہاں خیر لکم بیان کیا. ان دو کا فرق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
ہر دو مثل همین ہیں،
بتائے دونوں ایک ہی طرح کی چیز نظر آتی ہے.
پس مخفیانه دادن در ظاہر، در ظاہر مخفیانه دادن و اعلانی دادن فرق نکنه، اون خوبه اینم خیره.
یعنی ظاہر طور پر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے دونوں ایک ہی چیزیں، دونوں میں ایک ہی معنی بیان کیا ہوا ہے، وہاں نعمہ استعمال کیا جاتا ہے، لکم ظاہری طور پر ایک لگ رہی ہیں چیزیں.
اینجاست که ما باید به سراغ شارحان واقعی قرآن بریم.
یہی وہ مقامات ہیں قرآن کے، وہی دقیق جگہ ہیں کہ جہاں پہ ہمیں حقیقی مفسروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے.
ایک آقائی آمد خدمت سے، آقا امام باقر سلام اللہ علیہ
وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
از این آیه شریفه از حضرت باقر سوال کرد.
پانچویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اسی آیت سے آپ سے سوال کیا.
اگر اونجا میگه فنعم ماهی هم اینجا میگه خیر رو لکو،
یہی سوال کیا کہ علیہ
صدقے میں
نعمان کا لفظ استعمال ہوا اور مخفی صدقے میں خیر رو لکو کا
چی؟ آیا می شود یه طوری معنا بشود که ظریف و دقیق و لطیف باشه قرآن؟
یعنی ممکن ہے کہ کسی ایسے طریقے سے اس کا معنی کیا جائے کہ اس کی ظرافتیں سامنے آ سکے ہمارے.
گفتم میگه عرض کردم آقا ان تبدو صدقات فنعماهی یعنی چه؟
امام سے پوچھا پہلا ٹکڑا ہے جب تم صدقہ دو اور علنی طور پر دو اور وہ تمہارے لیے
اچھا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ فرمود یعنی زکات المفروضہ. یا تم رشد
امام نے اس کا ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ جس کو قرآن نے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے دو وہ اچھا ہے، وہ زکات ہے جو تم پہ فرض ہے.
زکات گندم، زکات جو، زکات نمیدونم برنج، زکات گاو، این رو اعلان اعلانی بده.
یعنی جو زکات تم پر واجب ہے اس کو سب کے سامنے دو، سب کے سامنے نظر آئے کہ تم زکات ادا
کرو، معلوم یاد بگیرن
تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر سیکھ سکیں.
معلوم ہو جامعہ جامعہ اسلامی ہے
تاکہ اس طریقے سے اسلامی ثقافت اسلامی
معلوم ہو جائے. معلوم مقید ہے بدادن زکات
تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ لوگ زکات دیا کرتے اسلامی ہیں، یہاں پر عمل ہو رہا ہے.
قال قرتو بین تخفوها و تعطوا الفقراء یعنی چه؟
سائل نے پوچھا کہ تو دوسرا آیت کا ٹکڑا ہے کہ تم اگر اس کو چھپا کے دو صدقے کو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیا مطلب ہے؟
قال یعنی نافلہ صدقہ مستحب.
امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ صدقہ ہے جو واجب نہیں ہے، صدقہ مستحب جو صدقہ ہے وہ ہے.
فرمود اظہار فرائض در اونجا خوبے، کتمانشون در اینجا.
یعنی دو ایک نقطہ سامنے آ گیا کہ فرائض کو سامنے کرنا چاہیے لوگوں کے، مستحبات کو لوگوں سے مخفی ہو گیا.
اسلام آمد جامعہ رو تربیت کنے،
اسلام انسانوں کی معاشرے کی تربیت کے لیے آیا ہے.
یہ نکتہ ہی بہتون بگم، این هم نکتہ تفسیری خوبی ہے. بعضا سوال میکنن کہ آقا در قرآن جایی که نماز آمده زکات هم آمده.
بعض جگہوں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکات کا بھی اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے.
یہ خمس نہیں آمده
اور
یہ آیت بڑے بڑا قوم
ہر جگہ نماز کے ساتھ، تقریباً ہر جگہ نماز کے ساتھ زکات ہے، خمس نہیں ہے. خمس کے بارے میں ایک ہی آیت ظاہر ہم کو ملتی ہے.
جواب ہے کہ زکات و صدقہ مطلق امور مالیه عبادیه است.
اس کا جواب یہ کہ جو زکات اور صدقہ ہے اس کا تعلق انسان کے مالی امور سے ہے.
در اصطلاح قرآن بے صدقه مستحبه، صدقه واجبه، صدقه مال صادق همین خمس گفته می شود زکات در قرآن.
به خمس هم گفته می
شود بعدن اسلام.
قرآن کی اصطلاح کے مطابق جو انسان مالی صدقہ دیتا ہے، زکات دیتا ہے، حتی ایک اعتبار سے خمس کو بھی زکات کہا جاتا ہے.
خب حالا کاری نداریم، یہ نکتے بھی گفتم بگم که جوابی باشه بعدا سوال میکنم. پس ببینید امام آیه رو معنا کرد، معنای آیه چی شد؟ اونجایی که زکات دادن واجبه، زکات واجبه، اعلانی بدید.
پس امام نے جو معنی کیا تفسیر کیسا ہے تو کیا ہوا کہ جہاں پہ آپ کے اوپر فرض زکات ہے سب کے سامنے ادا کیجیے.
اونجایی که صدقه مستحب است نیا و شکی بده،
جہاں مستحب صدقہ ہے وہ چھپا کے دیا.
اسراری داره خواهیم گفت،
اس کے بھی اسرار راز ہیں اس کے اندر.
روایت دوم که این روایت دوم آمده یک قاعده دست داره،
دوسری روایت اس کے اندر ایک ہمیں اصول سمجھایا جائے گا.
قال کلما فرض الله عليك فاعلانه افضل من اصراره. هر چیزی که بر تو واجبه، خوب گوش کن جالبا، ما تربیت کنه جامعه رو، هر چیزی که بر تو واجب است اعلانش اظهارش نمایش دادنش بهتر و افضل است از کتمان.
اب دوسری روایت سنیے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ جو چیز بھی تم پر فرض ہے، جو کام بھی تمہارے پر واجب ہے، اس واجب اور فرض کام کو لوگوں کی نگاہوں میں کے سامنے انجام دینا چھپا کے انجام دینے سے زیادہ بہتر ہے. افضل کا لفظ استعمال ہوا.
لما کان تطوعا، اون صدقه ای که اون چیزی که این کار صدقه نداره، این قاعده است اونی که مستحب است اصرارش افضل از اعلانه.
بس ایک اصول سمجھایا اور اس کا تعلق فقط صدقے سے نہیں ہے، ہر اس چیز سے بیان کیا گیا کہ جو کوئی بھی تمہارے پر کام واجب ہے، فرض ہے، اس کا چھپانے کی نسبت اعلان کرنا زیادہ افضل ہے، اور جو کچھ بھی مستحب ہے اس کا چھپانا اعلان کرنے سے زیادہ بہتر ہے.
خود والی نے خواہیم گفت، حتی نماز ہم الان میکنی
نماز بھی اسی طرح ہے، بیان کریں گے آپ کے سامنے
میکنی حالا باید چیکار کرد که خرابکاری نکر یا اونا رو چیکار کنی رو بحث رو کنی برای
یعنی ابھی اس کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر نماز اس طرح سے ہے کہ واجب نماز کو سامنے پڑھو، پھر ریاکاری کے مسائل دوسری چیزیں ان کو بیان کریں گے.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، اگر یک مرد در هم اون روایت دوم ها زکات مالش رو بر دوش بگیره،
اسی دوسری روایت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں بیان کیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی واجب ہے اس کا چھپانے کی نسبت علنی طور پہ دینا افضل ہے، اسی کا آگے کا ٹکڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکات اپنے کندھے پہ رکھ کر چلے
فَقَسَّمَهَا عَلَانِيَةً، یا تقسیم کنے در خر و منظر مردم،
یعنی اپنی زکات کو اپنے کندھے پہ رکھ کر چلے جو واجب زکات ہے، اس کے بعد لوگوں میں آنکھوں سے تقسیم کرے.
كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا جَمِيلًا، ہم حسن است ہم جمیل.
یہاں پہ دو چیزیں استعمال ہوئی عربی میں کہ حسنن اور جمیلا، کہ اگر کوئی شخص اپنے کندھے پہ زکات رکھ کے چلے اس کو لوگوں میں علنی طور پر تقسیم کرے، یہ حسنن جمیل ہے.
ہم نیکوس،
حسن کا مطلب نیک کام ہے، نیکی ہے.
نیکوس ہم خوبصورت ہے، جمال داره،
یعنی نیکی بھی ہے خوبصورتی بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں.
خب اینا روایت دو. روایت سوم، عن النبي صلى الله عليه وسلم این روایت آمده یه حرف دیگه میزنه.
تیسری روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله
گوش کنید، اینا
ذرا توجه کنید از این بات
ببینید. بعضا روایت خونده میشه شما بین این روایت تناقض هست، اول آقای روایت خونده آخر داره یه روایت میکنه که اون نمیکنه، چیکارش کنیم؟
یعنی بعض دفعہ ہم دیوار آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ روایتوں میں تناقض ہوتا ہے، کسی جگہ کچھ اور چیز بیان کی گئی، دوسری جگہ کچھ اور چیز بیان کی گئی.
تا به حال چی گفتیم ما؟
اب تک ہم نے کیا بیان کیا ہے؟
گفتیم اونی که واجب است اعلانش افضل ہے.
بس خلاصہ یہ کہ جو ہم نے بیان کیا کہ جس چیز کا ہمارے پر فرض ہے، واجب ہے، اس کا اعلان کرنا بہتر ہے.
اونی که مستحب اصرارش افضل ہے،
اور جو چیز مستحب ہے اس کا چھپانا مخفی کرنا افضل ہے.
اما این پیگ روایت پیغمبر رو ببینید،
اب رسول اللہ کی روایت کو ملاحظہ فرمائیں.
اور عمل السر افضل من العلانیہ،
رسول اللہ کے کلی حکم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ چھپا ہوا عمل علنی عمل سے ہمیشہ افضل ہے.
بل علانیہ افضل لمن اراد الاقتداء به، علانیہ افضل است از این که کسی بخواد به او اقتداء کنه. خلاصه سر افضله، علانی افضله، در مرتبه بعد، در مرتبه بعد بله من کاری کنم که دیگران به اقتداء کنن، اینم خوبه.
یعنی اون اصل قاعده کیا ہے رسول اللہ نے جو بیان کیا کہ ہر عمل کا چھپا ہوا ہونا اس کے علنی ہونے سے زیادہ بہتر ہے. آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ لیکن وہ عمل کے جس میں لوگ اقتداء کریں، پیروی کریں، اس کا علنی ہونا افضل ہے.
پس سے چیز اینجا دیں، عمل السر افضل،
چھپا ہوا عمل بہتر ہے، افضل ہے، بہتر نہیں افضل ہے، افضل ہے فضیلت کے ساتھ.
علانیان بعد از اونه،
اور علنی عمل، آشکار عمل اس کے بعد افضل ہے.
درست، این که کاری بکنن دیگران اقتدا کنن فضیلت در مرتبه سوم ہے
اور کوئی ایسا کام کہ جس کی دوسرے لوگ پیروی کریں یہ افضلیت میں فضیلت میں تیسرے مرتبے پہ
چرا عمل مستحبی و تصدق مخفی افضل چرا
کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے چھپے ہوئے عمل کو مخفی صدقے کو افضلیت دی گئی ہے
چرا چون شما اگر کسی بخواد بهتون چیزی انفاق بکنه
اس کی وجہ کیا ہے اب اس کا راز آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ کوئی شخص آئے اور آپ کی مدد کرنا چاہے لوگوں کے سامنے کیسا لگے گا
عفت درمال کرے انسان
آپ اچھا نہیں محسوس کریں گے اس کو
آبرو کرے انسان
انسان کی عزت ہے انسان کی عزت نفس ہے
مومن باید عزیز باشے
مومن کو عزت مند ہونا چاہیے عزیز ہونا چاہیے
حق نظر خود سے ذلیل کنے
کسی مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بلا وجہ میں جھکائے ذلیل کرے
اگر طوری انفاق کردیم کہ آقا صدقه رو پذیرفت و بهش چه شد خواهنه ها باعث ذلت
اگر نے ایسے صدقہ دیا کہ جو دوسروں کے سامنے ہوا جس نے لیا بہرحال اس کو اپنے اندر تھوڑا سا گلٹ فیل ہوگا اپنے اندر تھوڑا سا احساس ندامت کرے گا اس لیے کہ ہر انسان کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اپنی عزت کی
فطرت ہے
انسان کی فطرت اور فطرت ہر انسان کی ایک جیسی ہے
مگر خری نداریم بعضی ها به واسطه یه تکرار یه عمل زشتی فطرتشون رو خواب میکنن
یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ فطرت کے جو عزت نفس کی حفاظت ہے عزت اپنی محفوظ رکھنی اپنی حیثیت کو محفوظ رکھنا یہ مشترک فطرت ہے ہر انسان کی اب ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہمیشہ آتے ہیں گدائی کے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں کہتے ہیں یہ الگ موضوع ہے کہ بعض لوگ اس تکرار سے عادت سے اپنی اس عزت نفس کو بجا دیتے ہیں
اصلا اگر تو خونه زندہ نشب بکنی کیونکہ گدائی نکن نمیتونه معتاد شده
یعنی بعض لوگوں کا کام ہی گدائی کرنا بن گیا ہے ان کا پیشہ ہی یہ قرار پایا ہے وہ اگر آپ انہیں کسی جگہ قید بھی کر دیں وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر
بس برای حفظ حرمت و حیثیت دیگران امر بدادن تصدق مخفیانه
بس پہلا راز ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے دوسروں کی حیثیت کو بچانے کے لیے صدقہ مخفی طور پر دینا چاہیے
دو ان کی شیطان وسوسه گر
دوسرا جو راز ہے وہ یہ کہ شیطان ہمیشہ وسوسہ کرتا ہے انسان
شیطان وسوسه گر آدم بخواد که صدقه ای بده آن میگه بابا ببینم
یعنی وسوسه کرتا ہے انسان کو شیطان کہتا ہے کہ صدقہ
دے رہے ہو تو ذرا
بودے تو مطرح کن
لوگوں کے سامنے لاؤ اپنے آپ کو لوگ دیکھیں
مردم من آدمی هستم اهل دادن صدقات مصحبه هستم
یعنی اس کے وسوسوں میں یہ چیز آئے گی کہ پھر انسان کو کہے گا کہ لوگوں کے سامنے لاؤ کہ میں صدقہ دیتا ہوں مستحب کام کرتا ہوں
آقای میگو در سب جماعت نشسته بودم برا جریانی داشتم پول جمع میکردن در ایران نشت به وزن میکردن پول جمع میکردن خیلی کم شد پول جمع میکردن یا آقای بیستومنی در آورده بیستومنی نو بود هی تکون میداد پول نو هم یه صدایی میکنه هی تکون میداد آقا بیا این آقا
جیسے ہماری یہاں بعض اوقات مسجدوں میں چندہ جمع کیا جاتا ہے صفوں میں چکر لگایا جاتا ہے چندہ جمع کرتے ہیں کہہ رہے ہیں ایران میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا شروع شروع میں اب تو کم ہو گیا کہ ایک جماعت ہو رہی تھی جماعت کے دوران لوگ بیٹھے رہے تھے تو کسی مسئلے پہ چندہ جمع کیا جا رہا تھا تو ایک صاحب نے اپنے جیب سے نوٹ نکالا ان کا نوٹ بہت ہی نیا تھا کڑک نوٹ تھا وہ بار بار سے یوں ہلا کے کہہ رہے تھے یعنی بظاہر کہہ رہے تھے کہ آؤ مجھ سے پیسہ لے لو لیکن درخت کا اپنے آپ کو بتا رہے تھے میں پیسہ دے رہا ہوں میں نے پوچھا اسے پوچھا گیا کہ کیوں ایسے کر رہا ہوں میں بتانا چاہ رہا ہوں میں بس پیسہ ہے میں دے رہا ہوں خدا کے
نام
یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں میں کنجوس نہیں ہوں میں خدا کے نام دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں
مردم بفهمن
تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے
البت قصد قربت و قربت الی شیطان قربت الی نفس
یہ جو جس نے پیسہ دیا یہ قربت اللہ نہیں تھا قربت النفس تھا قربت الشیطان تھا
میں برای اینکہ به این مرض مبتلا نشیم یا اگر مبتلا هستیم معالجه بشود فرمودن که مخفیانه دهید بهتر است
بس ہمیں اسی بیماری سے بچانے کے لیے کہ خدا کا واسطہ ہم میں سے کوئی اس بیماری کا شکار ہو یا ہو سکتا ہو اس سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ اپنے صدقات کو مخفی طور پہ دو.
سوم مقدم داشتن فقیر آبرومند.
تیسرا جو راز ہے وہ کسی فقیر باعزت فقیر کو مقدم رکھتا ہے.
اما الصدقات للفقراء والمساكين.
صدقات جو ہیں وہ فقراء اور مسکینوں کے لیے ہیں.
ببینید فرق است بین مسکین و فقیر.
فقیر اور مسکین میں فرق ہوا کرتا ہے.
بله فرقه. فرق بین مسکین و فقیر. فقرا رو مقدم بدارید.
فقیر کو صدقہ دینے میں ہمیشہ مقدم رکھیں. یعنی آپ کے پاس
چون فقیر اون کسی است که خودش رو به داشتن میزنه. دارد ندارد ندارد ولی طوریست به قول شما سفید پوش هست.
فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہوتا لیکن وہ اپنا ظاہری حلیہ ایسا رکھتا ہے اپنے اس طرح سے شو کرتا ہے کہ جیسے اس کے پاس ہے جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں.
فقیر آبرومند باید مقدم بشود.
چونکہ یہ ایسا فقیر ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے لہذا اس کو مقدم رکھا گیا صدقہ دینے.
عفیف است نجیب است نمیخواد سر ناداریش کسی بفهمه.
اپنی شرافت کی وجہ سے نجابت کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ اس کے نہ پیسے نہ ہونے کو کوئی سمجھ سکے.
دو روز دیگه شهادت آقا علی ابن موسی رضا است. براتون بگم اینجا جای خوبیه. الان یادم اومد
یک نکته بی ذهن می آیه سفر کی آخری تاریخ امام رضا کی شهادت کی تاریخ. یک نکته من
نگذرم. ببینید یک آقای از تجار تهران
تهران که تاجرانو میں سے ایک تاجر
ایشون میخواست یه عروس بگیر.
ایک شادی کرنا چاہتا تھا.
عروس بگیر برای دو پسر
چاہتا. یعنی اپنے بیٹے کے لیے بہو لانا چاہتا تھا.
آره. این طرف اون طرف رفتا بود دختر مناسب گیرش نمیده.
بہت اس نے کوشش کی لیکن اس کو کوئی صحیح گھرانہ نہیں مل سکا جہاں سے اپنی بیٹی بیٹے کے لیے بہو لا سکے.
درست گفت میرا مشهد خدمت آقای ابن موسی رضا از ایشون عروس طلب میکنم میام تو برام انتخاب کن.
تهران کا تاجر ہے. تهران کا تاجر ہے مالدار ہے پیسے والا ہے. اپنے بیٹے کے لیے بہو کی تلاش میں کوئی نہیں ملی. کہتا ہے کہ میں امام رضا کی خدمت میں جاؤں گا مشہد ماؤں سے سوال کروں گا.
آمد و مشہد.
مشہد آئے امام رضا کی خدمت.
یکی از رؤسای خدمه حضرت آقای ابن موسی رضا با ایشون رفیق بود.
امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں جو خادم ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان میں سے ایک ان کا دوست تھا.
اس کو فردا بیا میخوام قبر مطهر را تمیز شستشو.
جب تاجر مشهد گیا اپنے اس دوست سے ملاقات بھی کی اس نے بتایا کہ کل آنا کل امام رضا علیہ السلام کی قبر کو دھویا جائے گا.
اونجا فراغ میکنم کسی نیستی که تمیز نفذ اونجا نفذ بیشتر نیستم.
اور وہاں پہ تو مصحف میرے پاس آ جانا میں تمہیں اندر لے چلوں گا. زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے چند خادم ہوتے ہیں جو قبر کو دھو رہے ہوتے ہیں صفائی کر رہے ہوتے ہیں.
خب خیلی خوشحال شدہ الحمدللہ شما بگم خوشحال نمیشید.
بہت زیادہ خوش ہوا کیونکہ اتنا عظیم موقع اس کو ملتا اگر آپ کو کہا جائے کہ آئیے امام رضا علیہ السلام کی قبر کی صفائی کرنے کے لیے کتنا خوش ہوا.
فردا رفتم پولا رو ریختن بیرون و کاغذ ها و نامه ها رو ریختن بیرون و من هم مشغول کار شدم.
کہ جب میں وہاں پہ گیا تو کام شروع ہو گیا. پیسوں کو جمع کیا گیا جو چیزیں زمین میں پڑی ہوتی ہیں ان سب کو نکالا گیا.
دیدم یہ کاغذی در بین نامه ها.
کہنے لگا کہ میری نگاہ پڑی انہی جو لیٹرز بھی ہوتی ہیں زری کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا فقط پیسے نہیں ہوتے پیسے خط جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے اس میں ڈالتا ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے سامنے آیا. اس کاغذ کے ٹکڑے پہ میری نگاہ ٹھہر گئی. تاجر کیا کہتا ہے کہ میں نے اس ٹکڑے کو پڑھنا شروع کیا کہ کیا لکھا
ہے. دختر خانوں میں نامه نوشته به علی ابن موسی که آقا پدر من آدم آبرومندیه.
وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک لڑکی کی جانب سے لکھا ہوا تھا. اس ٹکڑے میں لکھا ہوا تھا امام رضا سے خطاب تھا کہ اے امام رضا علیہ السلام میرا باپ ایک باعزت انسان ہے اور مالی حالات
خراب ہو چکے ہیں ہمارے
کتنے
سال ہو چکے ہیں کہ میرے رشتے آتے ہیں لڑکی اپنے بارے میں لکھ رہی ہے میرے رشتے آتے ہیں چونکہ میرے باپ کی وہ حیثیت نہیں رہی کوئی مال دولت نہیں بچا تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے طلبگار رشتے والے واپس چلے جاتے ہیں میں اب آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں کہ آپ میری اس مشکل کو حل کیجیے نیچے ایڈریس بھی لکھا ہوا
یہ
دہرات سے کیوں آیا تھا بہو کی تلاش میں آیا عقیدہ لے کے آیا ہے
محمد اللہ سے بہو لکھی
تھے اتنا مقصد مل گیا
ٹکڑا اپنی جیب میں رکھ لیا ہمارے کام ختم ہو گیا میں نے دوست سے کہا کہ آج رات اس ایڈریس پہ جانا ہے ہم اس ایڈریس پہ پہنچ گئے دروازہ کٹکھٹایا باعزت شخص باہر نکلا اس کے گھر مہمان بن کے گئے اندر کہتے ہیں کہ ماں جا کے ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ ہم تمہاری اس بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں ابھی جو باپ تھا لڑکی کا کہنے لگا کہ ابھی میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا اس کی شادی نہیں کر سکتا کہتے ہیں جب اس کے باپ نے اس طرح کا جواب دیا تو میں نے کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں تمہارے پاس مجھے امام رضا نے تمہارے گھر بھیجا
سفید پوچھن
بعض لوگ ایسے ہیں عزت مند بابرو مجاہد رکھنے والے
خود رو تھوانگر جلوے میدن
اپنے آپ کو غنی مالدار شو کرتے ہیں ہے ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے ہمیں
وَبِتَعْبِيرِ قُرْآنِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
ان کی اسی عفت کی وجہ سے ان کو جاہل لوگ غنی تصور کرتے ہیں
پس ببینیں صدقے چی مستحب باید مخفی آنے
بس جو مستحب صدقہ ہے اس کو مخفیانہ ہونا چاہیے
بعضی از فتاوا و احکام فقهی راه نجات از ربا ریا رو به ما یاد دادن
بعض فقهی احکام میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ریا سے محفوظ رہ سکتے
اگر یہ موقع بنا بشه راجع به ریا حرف بزنیم خواهیم گفت که ریا خیلی نامرئیه
اگر کبھی انشاءاللہ میں موقع ملا کہ ریا کے بارے میں گفتگو کریں تو بتائیں گے کہ ریا ایسی چہ جو نظر نہیں آتی بہت
سرایت کر جاتی انسان
گھر بیٹھ جائے روایت ترین ریا مسلم بھی مانا ہے کہ موچے در شب موچے سیاه در شب ظلمانی روی ایک سنگ سیاهی راه برود یعنی یہ فکر کنیم
ریا اتنا مخفی ایک عمل ہے ریاکاری اس طریقے سے انسان کا سرایت کر دی جس کی مثال بعض روایتوں میں سے دی گئی کہ ایک کالی چوٹی تاریخ رات میں کالے پہاڑ پر یا پتھر پر چڑھ رہی ہوں کون ہے جو اس کالی چوٹی کو جا کے پہچان سکے نہیں ڈھونڈا جا سکتا چوٹی بھی کالی ہے رات بھی سیاہ ہے اس کے بعد پہاڑ بھی سیاہ کیسے ڈھونڈ سکتا ہے انسان
بعضی از احکام فقهی راہ نجات از ریا رو
بعض فقیر احکام ہمیں ریا سے نجات کا طریقہ سکھاتی ہیں
فتوا داریم کہ نماز واجب رجحان دارد کہ در مسجد خوانده شود
فتوا یہ ہے کہ جو واجب نمازیں ہیں ان کو مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے
ولی نماز مستحب تو خود خوندن بہتر
لیکن جو مستحب نماز ہے اس کو گھر میں پڑھنا بہتر
چرا؟
وجہ کیا ہے اس کی؟
ببینید چقدر قشنگه اون روایت فرمود که اونی که واجب است اعلانش بهتره
یعنی وہ جو آیت وہاں پہ بیان کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جو فرائض ہیں ان کا اعلان کرنا بہتر ہے،
کہ مستحب اس اسرار اس پہ،
اور جو چیز مستحب ہے اس کا چھپانا بہتر افضل تھا.
چرا؟ چون نماز مستحبی تو خونه خوندن، تنها خوندن، کسی نبینه، من رو آموزش میده و ریانه کردن.
کیوں ہے کہ مستحب اعمال کو، مستحب نماز کو گھر میں پڑھا جائے؟ اس لیے کہ جب میں تنہائی میں پڑھ رہا ہوں گا تو ریا کے فیکٹرز کم ہو جائیں گے، میری تربیت ہوگی کہ میں ریاکاری کے لیے جاتا ہوں.
اما اگر چلو چلنا کسی در مسجد نیست، اس کے ساتھ خبر نمیشه، میں نماز مستحبی تو خونه بخونم یا برم مسجد، قطعا مسجد استحبابی میشه.
لیکن اس میں ان کیفیتوں کو بھی سامنے رکھیں، مثلا مسجد خالی ہے، آپ کو معلوم ہے کوئی ہے بھی نہیں، ابھی کوئی آئے گا بھی نہیں، آپ کے پاس مستحب نماز پڑھنے کا وقت ہے، دل چاہ رہا ہے، اب آپ کیا کریں؟ گھر پہ پڑھیں نہیں، آپ مستحب نماز کو مسجد میں پڑھیں.
قطعا ان نماز مستحبی در مسجد کہ کسی خبر نمیشه مستحب است.
یعنی اب یہ دبل مستحب ہو جائے گا کہ نماز مستحب تھی، آپ نے ایک ایسی جگہ پہ جہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ مستحب کا عمل انجام دینے جا رہے ہیں، یہ مستحب نماز خود وہاں پڑھنا مستحب ہو جائے گا.
پس این طور نیست کہ ہمیشہ نماز مستحب در خانه بخوانی.
پس ہمیشہ کے لیے حکم نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان مستحب نماز کو گھر پہ پڑھے.
بله، بعضی از نمازهای مستحبی رو داریم ما که جاش تو مسجد، مثل نماز تحیت مسجد. اگر انشاءالله مشرف شدید ایران، رفتید مسجد جمکران، اونجا نماز تحیت خونده میشه. من اینجا هم برید تو باید نماز تحیت خون مستحبه.
البتہ بعض مستحب نماز ایسی ہیں کہ جن کو مسجد میں ہی پڑھا جانا چاہیے، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں تحیت مسجد کی نماز،
یہ داشت خونے نہیں،
جو مسجد کے احترام میں پڑھی جاتی ہے. جب آپ بس مسجد جمکران گئے، کسی اور مسجد گئے، حتیٰ ہمارے جو علاقوں کی مسجدیں ہیں وہاں پر بھی پڑھی جانی چاہیے.
البتہ برای زن مخصوصا زن جوان، نماز خوندن در نماز واجب در خوندن در منزل مستحب.
البتہ ایک استثناء ہے یہاں پہ، اور وہ یہ کہ ایک خواتین مخصوصا جوان لڑکیوں کے لیے نماز گھر پہ پڑھنا مستحب. بلے،
خانما تو منزل نماز بخونن مخصوصا جوان باشن مستحب.
خواتین مخصوصا نوجوان لڑکیاں گھر میں نماز پڑھیں ان کے لیے مستحب. سرش
چیه؟
کیا راز ہے اس کے اندر؟
مرد برے مسجد نماز واجبش اونجا بخونه،
مرد اپنی واجب نمازوں کے لیے مسجد جائے وہاں پڑھے،
نماز واجبش تو خونه بخونه.
خاتون یا ایک نوجوان لڑکی اپنی نماز واجب نماز گھر پہ پڑھے، یہ بہتر ہے.
این یک عنایت است به خانه. سر رو ببینید، یک عنایت است به خانه،
یہ گھر اور گھر کے ماحول کے اوپر خدا نلنگی ایک عنایت ہے.
ہم باید مسجد شروع باشه،
مسجد میں بھی لوگ ہونے چاہیے.
ہم باید خانه برکت نماز مصلی درش جاری باشه، معطر به نماز خانم ها که مستحب در خونه نماز بخونن، ولی این نماز اینها باعث معطر شدن خانه بشه.
بہت اہم و بہت ظریف نکتہ ہے. یعنی خداوند عالم نے مردوں کے لیے کہا کہ مرد واجب نماز کو جا کے مسجد میں پڑھے، بھائی بہتر ہے، مستحب ہے. عورت کے لیے کہا گیا کہ گھر میں پڑھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان کا گھر نماز کی برکت سے محروم ہو جائے. مرد جا کے مسجد آباد کرے، عورت گھر میں نماز پڑھے، تاکہ اس کی نماز کی برکت گھر میں شامل ہو.
تو برو مسجد خدا را آباد کن،
مرد جائے خدا کا گھر آباد کرے،
به واسطه نماز خانم هم خانه منور بشه و معطر بشه.
گھر کی خواتین کی نماز سے گھر منور ہوگا، اس سے برکت.
بابا اسلام همه چیزش حساب داره،
اسلام کے ہر حکم کے اندر حساب کتاب ہے.
بله، خب بله، شاید سر به این که گفتن مردم که نماز مستحب رو تو خونه بکنن، شاید همین باشه، شاید که این خونه باید منبر بشه، باید معطر بشه، باید نماز این کنه معمور آباد بشه، آبادی معنوی.
و شاید اللہ شاید ہم بارے کہ شاید جو مردوں کے لیے بھی ہے کہ مستحب نماز گھر پہ پڑھیں، اس کی بھی شاید دلیل یہی ہو کہ گھر میں اس نماز کا نور ہو، گھر نماز سے منور ہونی
چاہیے. پس زکات مستحب چی شد؟
تو مستحب زکات کا کیا حکم ہوا؟
اسرارہو افضل من اعلانه،
اس کا چھپانا اس کو علنی طور پر دینے سے زیادہ افضل ہے.
اما زکات واجب اعلانه افضل من اسراره،
جو زکات واجب ہے اس کا اعلانی طور پر علنی طور پر دینا افضل ہے.
اما این در کجاست؟ خوب کش کنید،
توجه دیجیے گا.
اگر من آمدم با دادن زکات واجب باعث عزت کسی شدم، باعث آبروی کسی شدم، اینجا اعلانش افضل نیست؟ یا تو باشه من مانا کسی تمسک کنه به افضلیت و با این کار آبروی مؤمن رو ببرد.
یعنی اگر یہ کہا گیا کہ زکات واجب کا علنی طور پر دینا افضل ہے تو اس میں بھی اس نقطے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی علنی زکات دیتے ہوئے کسی کی حیثیت آبرو کو خدشہ دار نہ کریں. اگر ایسا ہو کہ ہم اکیلے کہیں کہ خدا نے حکم دیا علنی زکات دو، دوسرے کی حیثیت کے ساتھ کھیلنے لگیں، یہ جائز نہیں.
اگر بنا شد زکات واجب دادن به فقیری باعث این بشود که آبرو او برود،
یعنی اگر ہماری زکات اس کا علنی دینے کا حکم دیا گیا ہے لیکن کسی کی حیثیت کو خدشہ دار کر رہی ہے، کسی کی عزت کو برباد کر رہی ہے،
اشکال باید اخفا در کار باشه و اصرار در کار باشه تو آبروی از بین نرود.
یہاں پر بھی ہمیں موقع کی مناسبت سے عمل کرنا ہوگا کہ دوسرے انسان کی حیثیت آبرو عزت خراب نہ ہو.
پس در بعضی از صحبت چه صدقه واجبه چه صدقه مستحبه اصرار او افضل من اعلان،
یعنی
اینجا که فقیر آبرویشون
اس جیسی کیفیات کے جہاں پہ اس فقیر کی حیثیت عزت آبرو محفوظ رکھنا مہم ہو، وہاں پر چاہے علنی صدقہ ہو چاہے چھپا ہوا صدقہ، دونوں کو چھپا کے دینا افضل ہے.
بعضی آسان کہ منی متبعا اصلا میں خود صدقہ قبول کنم، خمس قبول کنم، صحب صادت قبول کنم. بعضی آسان
بعض لوگ ہیں کہ بالکل ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن نہ صدقہ
قبول کرتے ہیں، نہ مستحب صدقہ
قبول کرتے ہیں، نہ خمس قبول کرتے ہیں.
لیکن انسان جانتا ہے کہ ضرورت مند ہے، مرحوم شہید یہ فتوا داده، یہاں پہ
فتوای مرحوم شہید کا،
صدقہ را به عنوان هدیه بده قصد صدقه.
یہاں پہ اب ایک ایسا شخص کہ جو ضرورت مند ہے، فقیر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ضرورت مند ہے، فقیر ہے، لیکن وہ نہ صدقے کے نام پہ چیز لے گا نہ خمس کے نام پہ لے گا، اب کیا کریں؟ مرحوم شہید نے فتوا دیا کہ آپ اپنے صدقے کو تحفے کی نیت سے دیں، اس کو کہیں گے تحفہ ہے، آپ کی نیت صدقے کی ہو.
ارے ببینید چقدر ظریف اسلام. خب حالا یکی از مکفرات دادن بعض، یکی از مکفرات دادن صدقه است برای بعضی از سیئات.
خب پس ہمارے جو گفتگو تھی وہ مکفرات پہ تھی، یعنی وہ کام کے جن کے ذریعے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چھپا دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک صدقہ ہے، اور صدقہ بعض گناہوں کو چھپا دیتا ہے، بخش دیتا ہے.
چند تا از مکفرات رو گفتیم؟
اب تک ہم نے پانچ مکفرات کا آپ کے نام ذکر کیا ہے،
کافی ہے دیگه نا؟
کافی ہے،
بخواهی والا طولانی میشه،
بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ بحث.
خب حالا این پنج تا مکفرات یادتون باشه چی بود؟
پانچ مکفرات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، کون سے تھے ان کو دوبارہ؟
اسلام آوردن،
اسلام لانا مشرک اور کافر کا،
شہادت در راہ خدا،
خدا کی راہ میں شہید ہو جانا،
اجتناب از کبائر،
گناہ کبیرہ سے
توبہ واقعی،
حقیقی توبہ،
این چهار تا تکفیر میکنن سیئات.
یہ چار جو ہیں یہ مکمل طور پہ برائیوں کو تکفیر کرتے ہیں.
اما صدقه بعضی از سیئات رو تکفیر میکنن،
صدقہ بھی ہے تکفیر سیئات کے لیے، لیکن بعض گناہوں
کا کفارہ ہے.
حالا برمیگرده مون حرف قبلیمون که خب آقا یک جایی هفت هست و یک جایی تکفیر، ایوار
خب اب ایک جگہ پہ
هفت بیان کیا گیا، هفت اعمال،
ایک جگہ پہ تکفیر سیئات.
منت قالو بلا تشویش دیرو، گناه از برگ و بارون بیش دیرو، اگر لاتقنتو دستو نگیر
کہ میں نے خدا اپنے عالم سے کہا تھا کہ جب خدا نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تھا بلا ہاں ہے،
پروردگار ہم اقرار کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اقرار کر کے پھنس گیا ہوں کہ میں نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، میرے گناہ صحرا میں بکھرے ہوئے ذرات سے زیادہ ہیں. اگر سورہ زمر کی آیت نہ ہوتی کہ اللہ تقنط من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو میں پھنس چکا تھا، اس آیت نے مجھے بچایا.
پس هفت تکفیر، یا یه حالت در درون ما به وجود میاره.
پس این حد اعمال اور تکفیر سیئات ہمارے اندر
کیفیت کو ایجاد کرنے کا ذریعہ
بنتی ہے.
این کیفیت رو اسمش رو دیم خوف و رجا،
اور اسی کیفیت کا ہم نے نام دیا تھا خوف اور رجا. رجا یعنی امید،
خوف از حد اعمال.
ہمارا خوف کس چیز سے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال حبت ہو جائیں.
امید میں تکفیر سیاد،
امید کس چیز کی؟ رجا کس چیز پہ؟ کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ بھی.
این حالت به افراد ایمان، به افراد با ایمان یک حالت ابتهاد و امیدواری به عمل میده.
یہی حالت کہ انسان خوف بھی رکھتا ہے، امید بھی رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، دونوں کیفیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. انسان کو نشاط عطا کرتی ہے یہ کیفیت، انسان کو امیدوار بناتی ہے، عمل کی طرف راغب کرتی ہے.
اندیشے کو، افکارش رو از وسوسه‌های شیطانی پاک میکنه،
اس کے فکر سے، اس کے سوچ سے شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے.
از یہ طرح تخیلات غرورانگیز هم به واسطه خوف میشکنه.
خوف کی وجہ سے جو انسان کے ذہن پہ غرور آتا ہے بعض اوقات اپنے اعمال کے نسبت، وہ بھی شکست کھا جاتا ہے.
وہی باعث معنوی کے پیروزی معنوی میشه،
اور یہ انسان کی باطنی اور معنوی کامیابی کا سبب بنتا ہے.
باعث سعادت میشه،
انسان کی سعادت و کامیابی کا ذریعہ.
درست. پس حالت چی شد؟ اسمش چی شد؟
پس جو حالت پیدا ہوئی حبت اعمال اور تکفیر سیئات سے، وہ حالت کیا پیدا ہوئی؟ خوف اور رجا کی.
خواب اور امید کی حالت،
از یک طرف من را از گناہ باز میداره، خوف،
خوف مجھے گناہوں سے روکنے کا سبب بنے گا.
از یک طرف حب من را امیدوار میکن،
دوسری طرف تکفیر سیئات مجھ کو امید کی طرف لے کر جائے.
حالا میخوام چند تا روایت براتون بخونیم تا برسیم به مبحث حسابی، بحث کنیم انشاءاللہ، جو این بحث خیلی مهمه.
یہ بہت اہم بحث ہے، کچھ روایت کو بیان کر کے پھر آگے بڑھتے.
این روایت رو که من خدمتتون عرض میکنم از جناب کلینیه در کافی.
اصول کافی میں جناب کلینی نے اس روایت رو نقل کیا ہے.
از با سند خودشون،
اپنی سند سے اس کو بیان کرتے ہیں.
از حضرت باقر سلام الله علیه. خالص ابن مغیره یا پدرش؟ یا خالص یا پدر،
یا تو جس سے روایت بیان کی جا رہی ہے خالص ابن مغیرہ ہیں یا خود مغیرہ ہیں.
چون اینجا دارد که چون دقیقا اون کافی خیلی دقیق در نقل روایت،
اصول کافی میں جو روایت نقل کی گئی ہیں ان کو بہت دقت سے بیان
کیا. مغیرہ او ابیہ،
یعنی روایات کا جو سلسلہ ہے وہ بہت دقیق بیان کیا گیا. اصول کافی میں بیان کیا گیا حارث ابن مغیرہ یا ان کے والد سے نقل ہے.
آره. اینا هیچ این آقا یا حارث یا پیرہ،
اب یا حارث ہے یا اس کے والد مغیرہ ہیں،
شنیده بود که این لقمان، لقمان سفارش های خوبی به بچه داشته که بعضیشون تو قرآن آمده.
اب یہ حارث یا ان کے والد مغیرہ نے یہ سنا ہوا تھا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت ساری اچھی نصیحتیں اور وصیتیں کی ہوئی ہیں، کہ جس کا کچھ ٹکڑا قرآن کریم میں آیا ہے.
آمد خدمت آقا ابا عبداللہ صادق سلام الله علیه. از که آقا ما کان فی وصیت لقمان،
چھٹے امام کی خدمت میں یہ آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ مولا لقمان کی وصیت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟
قال کان فیہ العاجیب، در این وصیت عجوبه هایی بود، بعضی ها عجائب بنا کردن، این درست نیست ظاهره. عجوبه، فرق بین عجوبه
و عجائب،
فرق بین عجوبه چی؟ عجوبه چیزی است که ارزشمند، گرانقدر و کمیاب.
امام نے ارشاد فرمایا کہ لقمان کی وصیتوں میں یعنی عجیب چیزیں تھیں. ہمارے شاید کو ترجمہ مجھ سے بھی نہیں پڑھ پا رہا ہو کوئی. ایک چیز ہم کہتے ہیں عجیب ہے، ایک عجوبہ کہلاتا ہے. فارسی میں بہت استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں انسان عجوبہ ہے، نایاب کا ترجمہ اس کے شاید کیا جاتا ہے،
نایاب نایاب عجیب غیر از نایاب.
نایاب اور عجیب میں فرق ہے.
من خودم تو ذهنم بود این باید معنی عجیب معنی این است که عجیب باشه. امام رو دیدم ایشون معنا کرده با عجوبه.
امام
بله
امام خمینی نے کہتے ہیں میرے بھی ذہن میں اس کا جو معنی تھا وہ عجیب کا تھا، امام خمینی نے اس کا معنی عجوبے سے کیا، یعنی نایاب سے کیا.
نایاب عجوبے جسم میگه عجیب جمع عجوبه،
عجیب عجوبه کی جمع یعنی نایاب چیزی.
آره بکان اعجب ما کان فیها، درست؟ یکی از عجوبه هایی که در کلام لقمان بود این بود که
اور اون نایاب چیزوں میں سے ایک چیز جو اس میں موجود تھی بصیرت میں وہی ہے.
ان قال لابنه، به پسرش فرمود،
لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا
خف الله، از خدا بترس،
اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ سے ڈرو.
اما خیفتن، ترسیدنی که لو جئته به بر سقلین لعظمک، خوف تو این چنین باشد که اگر خوبی سقلین رو تو بیاری خدا عذابت میکنه.
لقمان نے جو امام نے کہا کہ ان نایاب چیزوں میں سے ایک نایاب چیز یہ تھی وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، ایسا خوف کہ اگر تم عبادت سقلین بھی اس کے سامنے لے جاؤ تو تمہیں عذاب کرے.
این روایت رو در باب عجب هم بهش استناد شده،
عجب میں بھی اسی روایت کو استعمال کیا گیا،
چون عجب یعنی راضی بودن از عمل.
عجب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے عمل پر راضی رہنا.
آره ما ها دو تا نماز میکنیم، یه نماز شب میکنیم، به به چه راضی امشب کیف کردیم ها،
دو نماز پڑھ لیتے ہیں، دو رکعت نماز، نماز شب کی توفیق مل جاتی ہے تو بس اسی مزے میں رہتے ہیں، واہ کیا شاہکار کیا ہم نے آج.
بندے خدا خوب نماز خوندی یا باید بخونی یا اما خوشحال نکن، چون بالاتر از این هم هست.
خدا کے بندوں یقینا یہ خوشی کا سبب ہے کہ انسان کو توفیق ملے، لیکن اس سے اوپر بھی منازل ہیں، اس پہ اپنے آپ کو غور نہیں کرو.
جب این یکی نگاہ میکنی خوشحال میشی، خوشحالیه در اینجا تو رو بازت میداره از رفتن به طرف بالاتر.
اپنی اسی کیفیت میں اسی سرور میں کیوں آ گیا ہو؟ تمہارے یہ سرور آگے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، منازل بہت ہیں.
صحیح ہے نا؟
صحیح ہے.
کسی کے درس میکنه اگر راضی باشه بر نمره یه فرض کنید 70 بگه به به آم بیاد تو خونه بابا نمره گرفتن 70 ها.
مثلا ایک طالب علم کو تصور کیجئے کہ جو امتحان میں 70% مارکس لے کے آیا ہو، اب گھر آئے بڑی خوشی خوشی کہ میں تو چیمپئن بن کے آ رہا ہوں، 70% مارکس میرے آ چکے ہیں.
این دارے موجود ہے خودشو تعریف میکنے،
اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں 70% لایا ہوں.
مت این ہم
یعنی میرا وجود 70% کا ہے،
یعنی توقع.
اب جب یہ اسی چیز پر راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، آگے کے چانسز اس کے ختم ہو گئے، پھر
یعنی توقع
رک جائے گا.
ما آدم متوقف نداریم،
انسان متوقف نہیں ہو سکتا، انسانی صلاحیت
ما آدم صالح داریم، روندہ
انسان وہ ہے جو مستقل سفر کرتا ہے، مستقل سیر و سلوک کی منازل طے کرتا ہے.
اما کسی کہ 70 نگیره میگه ای 100 بسی شد،
اپنے 70% مارکس کو بھی 100% سمجھنے لگے تو کیا ہوگا؟
سب چی شد؟
یعنی 70% لیا، ابھی 30 درجے جانا باقی ہے، چونکہ اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہے، نہیں جا سکتا،
راضی نہیں، قدم بر نہیں کرے، میرے چلو.
جو شخص 70 کو کامل نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ ابھی 70 ہے، 30 باقی ہے مزید، وہ کوشش کرے گا آگے بڑھے گا.
صحیح ہے نا؟ ہاں تو اعمال عبادی ہم همینه،
عبادت میں بھی ایسا ہی ہے.
حالا اگر خدا به ما بگه برکی خوندی تو نماز چی بی؟ برکی نصف شب بلند شدی؟
یہ تو اس وقت ہے کہ یعنی ہم نماز شب پڑھ رہے ہو گئے، پلٹ کے خدا ہم سے کہہ دے کہ پڑھی کس کے لیے تھی، اٹھے کس کے لیے تھی.
حرفای نایاب جناب لقمان به پسرش اینه، پسرم طوری از خدا بتر که اگر بر سقلین رو هم بیاری عذابت میکنه.
لقمان نے کہا کہ میرے بیٹے خدا سے ایسا خوف رکھو کہ اگر تم سقلین کی نیکیاں بھی اس کے بارگاہ میں لے جاؤ گے تو تمہیں عذاب کرے.
یعنی چھ یعنی مؤاخذہ کنند کہ حق عبادت سے من بود بھی انسان بلے.
یعنی خدا بند اعلیٰ تمہیں عبادت سقلین بھی لے کر تم چلے گئے پھر بھی کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ میری عبادت کا یہ حق تھا جو تم نے ادا کیا. یعنی خدا کی عبادت کا حق نہیں ہے سقلین کی عبادت بھی. یہی وجہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے عبادت کو کمال تک پہنچایا وہ کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر
سکتے.
امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ خدا تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا.
ما عبدنا اگر میں نے مؤاخذہ کنے
اگر خدا ان عبادات کے ساتھ کھڑا کر دے انسان خدا کہے گے تم اپنی معرفت کو بڑھا نہیں سکتے تھے میری نسبت مزید میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہی سارے کام کر رہی ہے.
ان لرحمک امیدم این چنین داشته باشی که اگر ذنوب سقلین را آوردی او به تو ترحم میکنه.
پس بیٹے کو نصیحت کی کہا کہ اس سے خوف رکھو ایسا خوف کہ اگر عبادت سقلین لے کر جاؤ گے تب بھی تمہیں عذاب کر سکتا ہے عذاب کرے اور امید بھی اس طرح سے لے کے جاؤ کہ اگر تم سقلین کے گناہ اپنے کندھوں پر لے کے جاؤ تو تمہیں نگاہ رحمت کرے.
یعنی خدا رحمت تو بی انتہا.
یعنی خدا کی رحمت وسیع ہے.
خدا یا من با گناه کردنم نمیگم تو نمیبخشی که اگر این رو بگم محدود کردم تو رو.
یعنی میں اپنے گناہ کے دوران یہ نہیں کہتا کہ تو بخش نہیں سکتا تو بخشتا نہیں. میں نے اگر ایسا سوچا تو تیری رحمت کو محدود کر دیا.
این یأس از رحمت الهی رو که بحث کردیم یا یأس از روح الله رو که بحث کردیم همین بود. برگشت یأس از رحمت خدا به این است که من خدا رو محدود کنم.
خب یه آدم بیان کیا تھا کہ جو لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے یعنی خدا کی رحمت کو محدود کر دے.
پس یہ حالت خوف رجا اگر عبادت سقلین رو بیارم عذاب اگر ذنب سقلین رو
بس خوف اور رجا کی کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے. وہ خوف رجا کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے جناب لقمان نے بیان کیا.
تا اینجا امام صادق کلام لقمان را به پسرش نقل کیا.
یہاں تک چھٹے امام نے جناب لقمان کی وصیت کا ٹکڑا نقل کیا تھا.
بعد یہ نتیجہ گرفت ببینید برای تربیت
اور اس کے بعد خود ایک نتیجہ بیان کر رہے ہیں اس وصیت کے ٹکڑے سے.
ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام
پھر امام نے خود ارشاد فرمایا
کان ابی یقول پدرم امام باقر بھی فرمود.
امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے
انہو لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبه نوران ہر بندے مؤمن در قلبش دوتا نور دوتا چراغ.
پانچویں امام نے بیان کیا کہ جو بھی مومن ہے اس مومن کے دل میں دو نورانی چراغ روشن ہیں.
بلے نور خیفت و نور رجا نور خوف و نور رجا و امید
اور ایک ان میں سے نور خوف کا نور ہے ایک نور امید کا خوف ہے امید کا نور ہے.
بلے این نور ہے ان حالت نورانی
برای جو ہمارے اندر کیفیت خوف اور رجا کی خوف بھی ہے امید بھی ہے اس کو امام نے نور سے تعبیر کیا ہے.
خوف من رو معاصی باز میداره
خوف مجھے گناہوں سے بچانے میں مددگار بنتا ہے.
امید من رو رحمت حق میرسونه
امید مجھے خدا کی رحمت سے نزدیک کرتی ہے.
نور خیفت و نور رجا
بس دو نور ہیں ہر مومن کے دل میں دو نور ہیں ایک خوف و ایک امید.
اینجا یادتون باشه چون بعدا میخوام یه حرفی بزنم لوزن هازا لم یزد علا هازا.
یعنی اگر دونوں میں سے کسی کا بھی وزن کیا جائے تو کسی ایک کا بھی وزن دوسرے سے زیادہ نہیں ہوگا دونوں برابر ہوں.
لوزن هازا لم یزد علا هازا
یعنی دونوں کے بارے میں بیان کیا گیا اگر اس کو اس کی نسبت ناپا جائے برابر ہوگا اس کو اس کی نسبت ناپا جائے برابر ہوگا.
یہ نکته بهتون بگم خیلی مهم خوف دارای درجاته.
ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ خوف کے مختلف مراتب ہیں.
کما امید کما کہ امید ہم دارای درجات
امید کے بھی زیادہ مرتبے ہیں درجے ہیں.
حالا درجات خوف و میگیم چون درجات امید بخواهیم بیر خیلی طولانی میشه.
خوف کی درجات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں چونکہ امید میں پھر لمبی بحث ہو جائے گی.
خوف دارای درجات ہے. درجه مربوط به حالات بندگان عادی مؤمنین.
خوف کے جو درجات ہیں ان میں سے جو درجہ ہے وہ مومنوں کے لیے عام لوگ جو ہوتے ہیں.
عامه مردم از عذاب خدا خواهیم آئی جہنم می برد آئی کتک می زنم تو
یعنی
بشار قبر است.
خوف کا جو پہلا درجہ ہے مثلا جو لوگوں کو لاحق ہے خوف وہ کیا خوف لاحق ہے انسانوں کو کہ خدا جہنم میں لے جا سکتا ہے خدا عذاب قبر کر سکتا ہے خدا یہ سارے کام جو بیان کی ہیں
مولو اقرب و مجھے
قبر کے اندر کیڑے اور سانپ اور بچھو کی سائے
دنیا
یا اسی طرح دنیا کے عذاب دنیا کے اندر آنے والے آزمائش
این خوف عام است.
یہ عمومی خوف ہے.
ما مبتلا به همین اگر داشته باشیم همین رو داریم دیگه. اگر داشته باشیم
هم لوگوں کو اگر ہو آخا دو بار کہا کہ اگر ہو تو ہمیں یہ خوف لاحق ہے وہ بھی اگر ہو.
نوع دوم خوف خوف از عتاب جهنمی نیست کتکی نیست. همین که از من سوال کنه بیم رو و نارفی من خدا برای تو این تو بودم تو
دوسرا درجہ خوف کا جو عمومی لوگوں سے ذرا اوپر کی منزل ہے وہ عتاب کا خوف ہے. عتاب کیا ہے جس کو ہم اپنے یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں سرزنش. جہنم نہیں لے کے جا رہا سزا نہیں دے رہا لیکن ذرا سا اپنے سامنے کھڑے کر کے کہ میں نے اتنی تمہارے ساتھ محبت کی اس کا تم نے اس طرح جواب دیا مجھے.
پدر
وہی جو باپ اپنے بیٹے کی سرزنش کرتا ہے بعض اوقات.
مؤاخذہ
بھی کتک. اتاب یعنی ایک ایسا مؤاخذہ کرنا جس میں سزا نہیں ہے.
و ایک خوف اخص الخواص داری
ایک خاص سے خاص لوگوں کا خوف ہے.
و اون خوف از احتجاب ان دور شدن.
ان کا کیا خوف ہے؟ ان کا خوف خداوند عالم سے دوری کا خوف ہے. یعنی حضرت امام علی علیہ السلام نے دعائے کے بعد جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار شاید تیری آگ کی گرمی برداشت کر لوں گا.
خب اگر
دعای برداشت نہیں کر سکتا
اگر دعای کمیل خوندی نگو امیرالمومنین گناہ کرده بود.
یعنی جب دعای کمیل پڑھیں تو یہ مت بولیں کہ امام علی نے گناہ کیا تھا کیا اس طرح مت سوچیں امام کے بارے میں.
آخه بعضی یہ چونه دیگه
یعنی اس کے جو الفاظ ہم کو اپنے حساب سے مانا نہ کریں اپنے درجے پہ مانا نہ کریں
برا میکنیم دست و پا زدن. بابا این خوف خوف از احتجابه.
یہ جو امام علی کہہ رہے ہیں کہ تیری آگ کی گرمی برداشت کر لوں گا تیری دوری نہیں برداشت کر سکتا یعنی تو اس سے دوری کا خوف ہے مجھ کو.
پس خوف سے خوف ہے.
پس تین طرح کے خوف انسان کو ہو گئے.
خوف عامه
عمومی خوف عام لوگوں کا خوف.
خوف خاصے
اس سے اگلے درجے کا خوف جو عتاب تھا.
خوف اخص خواص
خاص لوگوں میں بھی جو خواص ہیں ان کا خوف.
حالا یہ روایت براتون بکنم.
ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں.
انا ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث این حدیث از
حدیث قدسی است. حدیث قدسی ہے اس کو آپ نے بیان کرتا
قال رسول الله قال الله عز وجل داود
خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بیان کیا
یا داؤد بشر المذنبین
اور حضرت داؤد سے خدا نے کہا کہ اے داؤد گناہگاروں کو بشارت دو
و انذر الصدیقین صدیقان انذار
کرو اور جو صدیق ہیں ان کو انذار کرو ان کو ڈراؤ
بشر المذنبین و انظر صدیقین
یعنی چی؟ خدا کہہ رہا ہے حضرت داؤد اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو گناہگار ہیں انہیں بشارت دو خوشخبری دو اور جو سچے ہیں صدیق ہیں ان کو ڈراؤ. بلے
اور کیف ہے او بشر بزنس صدیقین
کہا کہ پروردگار کیسے میں ہی کام کروں کہ جو گناہگار ہیں انہیں تو بشارت دوں اور جو سچے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں ان کو ڈراؤ.
انظر صدیقین
کیسے سچے لوگوں کو صدیقین کو ڈرا.
یا اللہ جو میچے میں بہرا بشارت دوں میں انتظار کروں
یہ معاملہ ذرا برعکس نظر آتا ہے کہ گناہگاروں کو بشارت دوں، خوشخبری دوں اور عمل کرنے والوں کو ڈراؤں۔
قال یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب، بهشون بشارت بده۔
اے داوود اشهد و خدا طلب، اے داوود گناہگاروں کو بشارت دو کہ میں خداوند عالم گناہگاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔
و انذر الصدیقین،
اور صدیقوں کو ڈراؤ۔
چی؟ ان لا یعجبو اب اعمالهم،
کہ وہ اپنے اعمال پر، اپنے عمل کے اوپر عجب کا شکار نہ بن جائیں۔
بلے بلے، چون گناہوں نہ ہونے،
آپ اپنے عمل پر عجب کا شکار نہ بنے،
خوشحال بشے،
اپنے عمل پر خوش ہونا شروع ہو جائیں۔
فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدًا أَنْسَبُهُ لِلْحِسَابِ اللَّهَ عَلَيْكَ،
یعنی خود خدا کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ اعمال کرنے والوں کو ڈراؤ کہ اپنے اعمال پہ عجب کا شکار نہ بن جائیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا، کیونکہ اگر میں نے کسی کو حساب کتاب میں کھڑا کر دیا تو سوائے ہلاکت کے کسی جگہ نہیں جائے گا۔
چرا
مسائل کیا ہیں کہ گناہگاروں کو تو بشارت دو آنے کی طرف، اور عمل کرنے والوں کو ڈراؤ عجب سے، یہ کیا مسائل ہیں؟
اینا ہمیں بہن پیوستن سال حساب کتاب داره،
ان تمام چیزوں کا ایک دوسرے تعلق ہے، حساب کتاب ہے۔
علی روایت رو ببینی، روایت ہمارے کافی ہے،
یہ بھی اس وقت کافی کی ایک روایت ہے آپ کے سامنے بیان کر
رہے ہیں، روایت از ابی جعفر امام باقر سلام اللہ علیہ۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پانچ امام علیہ السلام نے رسول اللہ کے سے نقل کیا ہے،
قال اللہ تبارک و تعالی، اینم باز حدیث قدسی،
اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ نے بھی خدا کے عالم سے اس کو نقل کیا۔
خب یا رسول اللہ، به این مردم بگو لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی، به مردم بگو تکیه نکنید بر کارهایی که انجام دادی۔
یہاں پہ خداوند عالم رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے ان اعمال پر جن کو میرے ثواب کی خاطر انجام دیتے ہیں زیادہ بھروسہ نہ کریں، یا تکل کے لفظ سے بھروسہ نہ کریں، توکل نہ کریں۔
فَإِنَّهُمْ لَبِجْتَهَدُوا وَأَتْعَبُوا أَنفُسَهُمْ فِي أَعْمَارِهِمْ فِي عِبَادَتِهِ كَانُوا مُقَصِّرِينَ، اگر در عمرشون هم عبادت بکنن باز نسبت به تقصیر دارن،
یعنی جو اعمال انجام دینے میرے ثواب کی خاطر انجام دینے اپنے اس اعمال پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اگر یہ اپنی پوری زندگی بھی میری عبادت میں لگا دیں تب بھی میرا مدد نہیں کر سکتے۔ مقصر
بابا، بہن مقصرین، بہن مقصرین،
تقصیر ہے ہمارے پاس،
عمر داده، قدرت داده، همه چیز مال خودشه، بعد ما بیایم بگیم خدای مال ما،
یعنی خدا نے ہمیں عمر دی، امکانات دی، سب کچھ دی، اور اس کے بعد اب کہیں سب ہماری چیز نہیں۔
خب کانو مقصرین،
اگر پوری عمر بھی عبادت کرتے رہے تب بھی مقصر ہوں۔
غیر بالغین فی عبادتہم کنہ عبادتی،
اپنی عبادت میں ہرگز بھی میری عبادت کی حقیقت تک پہنچ نہیں پائیں گے۔
ہاں بلے، قیاس کرن عبادت من رو با عبادت فرض کنید یه عالم عامل مثل آیت الله بهجت نیست، هر دارین بیدید مقصرین،
مثلا هماری نماز، حتی جو علماء ہیں جو صاحبان منزل تھے جیسے آقا بهجت کا نام لیا، ہم اپنی نماز کو ان کی نماز سے مقایسہ کریں گے ہمیں نظر آئے گا کہ ہم مقصر ہیں، ہم ان کی طرح نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔
ہم قدرتی کہ وہ دادے میں منام دادے، ہم قوتی کہ وہ دادے میں منام دادے، ہمیں چیزوں دادے، یعنی وہ رفتے من نہ
رفتے، ایک سی چیز ہیں، ان کے پاس جو قوت جسمانی ہے ہمارے پاس بھی قوت جسمانی ہے، وہ جس آواز سے استفادہ کر رہے ہیں ہم دوسری آواز سے استفادہ کر رہے ہیں، تمام چیزوں میں ایک ہیں، لیکن ان کی عبادت کا ہے میری عبادت کا ہے۔
آئی بہجت تو قیاس کو نرفتن با استادش مرحوم آئی قاضی،
اب یہ مرحل آگے بڑھا دیجئے، آگے بہجت کی نماز کو ان کے استاد قاضی طباطبائی سے مقایسہ کیجئے،
آئی قاضی رو مقایسه کنن فردون با یکی از ائمه معصوم سلام الله علیه،
اس سے آگے کا سلسلہ آگے قاضی طباطبائی کی نماز امام سے کسی سے ملانے کی کوشش کریں، مقصر نظر آئیں گے کہ کہاں قاضی طباطبائی کی نماز، کہاں امام کی نماز،
ہمیں مقصرین،
ہر انسان مقصر ہے خدا کی عبادت میں، ہر انسان کی نماز ناقص ہے۔
تو امیر المومنین فرمود ما عبد نک حق عبادت،
اس لیے امام علی شاہ فرماتے ہیں کہ خدایا تیری عبادت کا جو حق ہے ادا نہیں کر سکتا ہوں،
ما عبدنا حق عبادتک،
چکار کنیم؟ من دست که میمونه ها؟ بحث رو انشاءالله بعدا ادامه میدیم.
انشاءالله اگلی هفته از بحث رو
فردا روز رحلت نبی جایی
فرد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شهادت امام حسن کی شهادت کردیم
همه نقل کردن که شاید مثل امروزی نبی مکرم از خوش می رفت و خوش می آمد
سب نے نقل کیا اس ماجرے کو کہ رسول اللہ تو شاید آج کے دن کہ اگر ان کی رحلت سے ایک دن پہلے کا دن ہے تو ان پر مختلف کیفیت غشی کی تاری ہوتی تھی غش میں جاتے تھے پاپا ہوتا تھا سب نے اس چیز کو نقل کیا ہے کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے
پیغمبر اکرم کہ وہ سفر رو رفتے تا قاب غوثن و ادنا رسیدے
پیغمبر اکرم تو خدا کی قربت کے اس منزل پر تھے کہ جس پر خدا نے کہا کہ قاب غوثن و ادنا ہے دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ ہے
این سفر آشنایی برای او
رسول اللہ آپ جس سفر پہ جا رہے ہیں تو پہلے سے جانتے ہیں سفر کو آشنا ہے
خلاصی از قفس دنیا وطن ہے
دنیا کی زندان دنیا کی آزقیت سے نکلنے کا نام ہے یہ تو
آزاد شدن از این جسم ہے
اس جسم سے آزادی کا نام ہے
رسیدن به قرب الهی
خداوند عالم کے نزدیک پہنچنے کا سفر ہے
ورود به میدان نور ہے
نور کی وادیوں میں قدم رکھنے کا سفر ہے
سروری رسول اللہ در اون عالم ہے
اس عالم میں خدا رسول اللہ کی سرداری ثابت ہونے کی جگہ ہے
ریاست نبی اکرم مل اون عالم ہے
اسی عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست حکومت ہے
خودش فرمود آدم و من دونه تحت لوائی در اون عالم
خودی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدم اور جو کوئی بھی اس کے علاوہ ہیں میرے پرچم تلے ہوں گے قیامت کے دن
خودش فرمود ابی تو اندر ربی یطعمنی و یسقینی
یعنی
بیتوت یہ منم اندر رب
یعنی خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا گھر میرا حجرہ خداوند عالم کی سایہ تلے ہوگا مجھے خداوند عالم کھلائے گا پلائے گا
یکی از افتخارش این است که لی مع الله حال یا وقت که لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل
خود اس منزل پر فائز ہیں کہ جس منزل پر فقط ان کو ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس میں خدا اور یہ ہوا کرتے تھے نہ کوئی ملک مقرب ان کے نزدیک آ سکتا تھا نہ کوئی نبی مرسل
پس چرا از خوش میری به خوش میاد؟
یعنی کیفیات پہ جا رہے ہیں لیکن کیوں رسول اللہ پہ بار بار غشی تاری ہو رہی ہے؟
چه مسئلے در اتفاق میفته؟
کیا ہونے جا رہے ہیں کہ جس کی یاد سے رسول اللہ پہ غشی تاری ہوتی ہے؟
تو کہ داری سفر اس رو انجام میدی؟
اے اللہ کے رسول آپ تو اپنے اس عظیم سفر کی جانب جا رہے ہیں
تو کہ داری پہ آمال و آرزوت میرسی؟
آپ اپنی آرزوں کی طرف سفر کر رہے ہیں
تو کہ از این عالم خلاص میشی؟
آپ تو اس طوفانی عالم سے نکل کے جا رہے ہیں
پس چرا از خوش میری به خوش میاد
کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ پھر غشی تاری ہو رہی ہے پھر آپ افاقہ ہوتا ہے پھر غش تاری ہو جاتا ہے
نقل کردیم سرش رو نفهمیدیم
ہم نے نقل تو کی ہیں یہ باتیں مگر اس کی راز ہو نہیں سمجھ پائے
اون سفر کے سفر آشنا
وہ تو آشنا سفر ہے رسول اللہ کے لیے
اون سفر سفر اس کے پیغمبر قبرن ہم کرتے بعد برگشتے
وہ تو سفر ایسا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے جا چکے ہیں سفر پہ پھر پلٹ کے آئے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول غش کھا رہے ہیں پھر ہوش میں آتے ہیں پھر غش کھاتے ہیں
لابد درے بیوی نے چھ خواہد شد
یقیناً انہیں نظر آ رہا ہے کیا ہونے والا ہے
درے بیوی نے چھ میں سر زہر روش میں
یہ غشی رسول اللہ کی اس لیے نہیں ہے کہ آگے کا سفر طے کر رہے ہیں یہ غشی اس لیے کہ فاطمہ زہرا سامنے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا زہرا
تنہ تو پیغمبر دو تا وداع خصوصی داشته یکی خصوصی خصوصی یکی هم نیمه خصوصی
رسول اللہ نے دو مخصوص الوداع کیے ہیں ایک انتہائی مخصوص الوداع تھا ایک تھوڑا کم
اون وداع خصوصی خداحافظی خصوصی که هیچ کس نبود با فاطمه بوده
رسول اللہ کی وہ خصوصی الوداع کی جس میں کوئی اور نہیں تھا جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ رخصت رسول اللہ
اور خدا حافظ یہ خصوصی ہے خصوصی زہرا کی مرضی ایستاده بود که در پہ از خوش میره به خوش میاد عشق میره
جناب زہرا وہاں موجود تھی بابا آپ کی کبھی غش میں جاتے تھے کبھی افاقہ ہوتا تھا ذرا رو رہی تھی
زہرا میں کہ میں چھ خواہد شروع
زہرا کو بھی تو معلوم ہے نا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے
چھ مصیبتی چھ غربتی چھ تنہائی
کیسی مصیبت جیسا کیسا عالم ہے غربت ابھی آنے والا ہے
پیغمبر فرمود خود میں بیاد
رسول اللہ نے جناب فاطمہ کو کہا نزدیک
آؤ بستے شد ہیچ کس نیست در این مجلس
اب دروازہ بند ہو گئے اور کوئی موجود نہیں ہے اس جگہ
میں نمیدونم رسول اللہ نے زہرا چی کو
معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول نے زہرا سے کیا کچھ بیان کیا
میں نمیدونم پیغمبر اکرم در گوش زہرا چی رازی رو کو
نہیں معلوم جناب رسول اللہ نے جناب زہرا سے کیا سر راز و نیاز کیا ہوں گے
انقدر بهتون بگم دیدم زهرا که از اتاق آمد بیرون تبسم میکنه
فقط اتنا معلوم ہوا روایت سے کہ جب اس ملاقات سے جناب زهرا واپس آئی تو اب تک رو رہی تھی اب جب حجرت کے دروازے سے باہر آئی تو ہستی بھی باہر
از زهرای مرضیه پرسیدن گریه می کردی وارد شدی با تبسم بیرون آمدی چی در گوشت گفت
جناب زهرا سے پوچھا گیا کہ جب آپ جا رہی تھی آپ کی آنکھیں گریان تھی رو رہی تھی آپ جب واپس آئی ہیں ہستی بھی مسکراتی بھی باہر آئی ہیں کیا راز ہے
اجمالش رو گفت زهرا
وہاں پہ بھی جناب زهرا نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی مختصر بیان کیا
گفت پدرم به هم گفت زهرا تو اول کسی هستی که به من ملحق میشی
جناب زہرا نے بیان کیا کہ میرے بابا نے مجھے خبر دی ہے کہ زہرا سب سے پہلے جو مجھ سے کوئی آگے ملے گا وہ تم ہوگی
زہرا فاطمہ جان آیا بہت بہتر کو چھے کونے میری
یعنی اب سوال پوچھنا چاہیے جناب زہرا سے کہ رسول اللہ نے آپ کو یہ خبر تو دی تھی کہ سب سے پہلے آپ آگے ملیں گی کیا یہ خبر بھی دی تھی کہ کیسے ملیں گے
ان یہ خدا حافظی میں بیدار ہے یہ خاص خاص
یہ خصوصی خدا حافظی تھی الوداع تھی رسول اللہ کی
یہ وداع دیگر ہم دارے
ایک اور الوداع ہے جو رسول اللہ کر رہے ہیں
ظاہرم بعد از این وداع فرمود حسن و حسین رو میان
اس خصوصی الوداع کے بعد رسول اللہ نے امام حسن امام حسین کو بھی بلایا
آمدن لیکن خودشون رو انداختن رو بدن
رسول اللہ کے عزیز نوازے ہیں رسول اللہ کے نزدیک آئے اپنے آپ کو رسول اللہ نے چکھا دیا دونوں نے آگیا
امیر المومنین آمد بچہ رو بردارے
امام علی رسول اللہ سے اٹھانے کی طرف آئے کہ بچوں کو اٹھائیں
بکسر باشر
امام علی سے کہا ٹھہر رو علی بچوں کو مجھ سے چھتا نہ کرو
بکسر باشر
میرے پاس رہنے دو انہیں میرے پاس رہنے دو یہ بھی میرے خوشبو سونگ رہے میں بھی ان کی خوشبو سونگ رہا میں حسنین کی خوشبو سونگ کے جا رہا ہوں مجھے ان کی خوشبو سے سکون ملتا ہے رہنے دو میرے پاس انہیں
یا رسول اللہ اینجا حسن رو در بغل گرفتی فرمود اشون دو ما اما فردا چه می شود بر حسن
اے رسول اللہ آج آپ نے حسن کو اپنی آغوش پر رکھا کہا میں اسے سونگ رہا ہوں اس کی خوشبو سونگ رہا ہوں کل اسی حسن مشتبہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم